بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم اس باب میں امام مصنف حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی پینے کا ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں اور وہ ادب یہ ہے کہ کسی برتن میں سے مشکیزے میں سے یا آج کل یہ ڈرنکس وغیرہ کینز میں آتے ہیں باکسز میں آتے ہیں جوس اسی طرح پانی زمزم کا ڈرم میں آتا ہے تو کسی چھوٹے برتن میں یا کسی کھلے برتن میں جس میں نظر آئے کہ اس مشروب میں یا اس پانی میں کوئی دوسری چیز تو گری ہوئی نہیں ہے اس طرح ڈائریکٹ ڈرم سے پینا ڈائریکٹ باکس سے پینا ڈائریکٹ کین سے پینا ڈائریکٹ مشکیزے سے پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے یہ ادب کے خلاف ہے اور ایک بات جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ نے حرام سے لے کر خلاف اولا تک جتنی چیزوں سے ہمیں روکا ہے جتنی چیزوں سے ہمیں ڈسکریج کیا ہے اور فرض سے لے کر نفل تک جتنی چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے جتنی چیزوں کو کرنے کی ترغیب دی ہے جتنی چیزوں کو کرنے میں ہمیں انکریج کیا ہے ان کو نہ کرنے اور کرنے یعنی جن چیزوں سے ڈسکریج کیا ہے جن چیزوں میں ہماری ہمت افزائی نہیں کی ہے یا جن چیزوں میں ہمیں انکریج کیا ہے یعنی جس میں ہمت افزائی کی ہے ان کو کرنے سے اور جن چیزوں سے ڈسکریج کیا ہے ان کو نہ کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے تو جو لوگ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے آداب کا خیال رکھتے ہیں سنتوں پر عمل کرتے ہیں مستحبات پر عمل کرتے ہیں آداب پر عمل کرتے ہیں تو کسی دیکھنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بیچارے کتنی پابندیوں میں ہیں اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان پابندیوں میں رہ کر یہ جو ظاہری باطنی جسمانی روحانی فوائد حاصل کر رہا ہے ان سے میں محروم ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ڈائریکٹ مشکیزوں سے پانی پینے سے منع فرمایا حدیثیں آ رہی ہیں ابھی تو اس زمانے میں ہوتا گیا تھا پانی کی وہ سسٹم نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں ہے اب تو انڈیا میں بھی دیہاتوں میں گھر گھر میں نل آ گئے ہم جب بچپن میں تھے اور انڈیا میں تھے تو کنوؤں پر سے پانی بھر کر لاتی تھیں عورتیں اور بہت سے علاقوں میں ندیوں سے پانی لایا جاتا تھا مٹکوں میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشکیزوں میں پانی لایا جاتا تھا چمڑے کے مشکیزوں میں بڑے بھی ہوتے تھے بہت بڑے چھوٹے بھی ہوتے تھے چھوٹوں میں سے پانی نکالنا پانی کو پینا آسان ہوتا تھا بہت بڑے بڑے ہوتے تھے ڈرم جیسے، ان میں سے پانی نکالنا مشکل ہوتا تھا، تو اس کے دو منہ ہوتے تھے، ایک اوپر سے، تو اوپر سے پانی بھرا جاتا تھا اور ان کو لا کر لٹکا دیا جاتا تھا، اور پھر نیچے جو ہے اس طرح سے بنا ہوا ہوتا تھا کہ نیچے بھی ایک منہ ہوتا تھا، تو نیچے سے رسی کی گرہ کھولتے تھے تو نیچے سے وہ نل اور ٹیپ کی شکل ہو جاتی تھی، تو اس میں سے پانی نکال نکال کر استعمال کرتے تھے، پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، تو وہاں مشکیزے ہوتے تھے، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مٹکے ہوتے تھے، اب نل کا دور آ گیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں میں سے ڈائریکٹ پانی پینے سے منع فرمایا۔ اس پر سے علماء نے، فقہا نے غور کر کے یہ استدلال کیا کہ یہ صرف حکم، یہ حکم صرف مشکیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر اس برتن کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس میں مشروب ہو اور نظر نہ آ رہا ہو کہ مشروب میں کوئی اور چیز تو گری ہوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مشکیزہ بڑا ہوتا ہے اور یوں نہر میں اس مشکیزے ہی کو رکھ دیتے ہیں، یہ مٹکوں میں جو پانی بھرا جاتا تھا یوں مٹکا ہی رکھ دیا جاتا تھا نہر میں اور پانی یوں کر کے اندر آ جاتا تھا، اب اس میں کوئی بچھو آ گیا ہے، اس میں کوئی سانپ آ گیا ہے، تو تھوڑی سہولت کے لیے کہ بھائی چلو کہاں برتن تلاش کرے اور برتن میں اس مٹکے کو انڈیل کر کے پانی ڈالے اور اس میں سے پھر پیے، یہ تھوڑی سہولت کے لیے جان جا سکتی تھی۔ اس میں کبھی کوئی گندگی آ گئی، کوئی ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے بیماری ہو گئی، کبھی کبھی جو ہے جب ایسے بڑے برتن کو اٹھا کر کے پانی پیتا ہے اور بہت پیاسا ہوتا ہے تو وہ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پیتا ہے، تو یہ پانی کا فورس جب اندر پڑتا ہے تو اس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے، تو جس طرح ہم کین سے پینے کے عادی ہیں اگر یہ جاری رہے تو حرج کیا ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہی ہے، ثواب سے محرومی ہوگی، ثواب سے محرومی ہوگی۔ اگر کوئی 300 پاؤنڈ کما رہا ہے اور اسے کہیں سے 20 پاؤنڈ بہت آسانی سے مل سکتے ہو تو وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ 300 پاؤنڈ مل رہے ہیں تو اگر یہ 20 نہیں ملے تو کیا حرج ہے، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، ثواب کی کمی ہو جائے گی، اس لیے کہ مکروہ تنزیہ ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ مگر ہمارے زمانے میں بھی میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مخصوص برانڈ کے ڈرنک کے کین کو دیکھ کر الٹی ان کو شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کھول کر کے پی رہا تھا تو اس میں سے کوئی چیز میرے منہ میں چلی گئی، اب وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، ممکن ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرنک بنایا جاتا ہوگا اسی میں سے کوئی جز اندر چلا گیا ہوگا، پھر یہ کہ وہ بند رہا پتہ نہیں 2-4 ہفتے 2-4 مہینوں تک پڑا رہا ہوگا، اور اندر فیز بھی ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی، تو منہ میں جب گیا تو وہ خیالات بہت آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز آ گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو کہا کہ الٹی شروع ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی میں اس کین کو دیکھتا ہوں تو وہ تصور آ جاتا ہے اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس ادب پر عمل کرتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو کوئی فائدہ نظر آئے نہ آئے، ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشکیزہ یا مشکیزہ جیسی جو بھی چیز ہو اس کے منہ سے پینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس میں پتہ نہیں کون سی چیز گری ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے جگ ہے سٹیل کا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، دیکھتے ہیں تو بھی اچھی طرح نظر نہیں آتا، تو گلاس کے اندر نکال کر پی لو، اس لیے کہ جب گلاس میں نکالیں گے گلاس بھی سٹیل کا ہوگا مگر چھوٹا تو نظر بھی آتا ہے اور جب ایسے نکالیں گے تو پانی بھی تو نظر آتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دم سے پانی جب اندر گرتا ہے زور سے تو اس کی وجہ سے صحت میں بھی فرق آتا ہے. تو اگر ایسا جگہ ہے جو نظر بھی آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور تین گھونٹ میں جو پینے کا ادب بیان کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تین گھونٹ میں پیتے ہیں تو ایک دم سے پانی اندر گرتا نہیں ہے. تو اب حدیثوں کو دیکھیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اختناث الاسقیتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزوں کو موڑنے سے منع فرمایا. مشکیزوں کو موڑنے سے منع فرمایا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ مشکیزوں میں سے پانی نہیں پینا چاہیے ڈائریکٹ, مشکیزوں کو منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی نہیں پینا چاہیے. مشکیزہ لٹکا ہوا ہے تو نیچے یوں کھول کر, اسی طرح ہمارے زمانے میں نل میں یوں منہ لگا کر کے پیئے, تو ناجائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے, اچھا نہیں ہے. ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے, اجر و ثواب بھی ملے گا اس پر عمل کیا تو, اور تکلیف سے بھی بچ جائیں گے. تو اصل بات تو یہ چل رہی ہے, مگر یہاں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے جو عربوں کے یہاں استعمال ہوتا تھا مشکیزوں میں سے پانی پینے کے لیے, کہ اس نے مشکیزے کے منہ کو موڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا, اس نے مشکیزے کو موڑا, مشکیزے کو موڑا. تو مشکیزے کو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکیزہ ہے. اب پرانے زمانے میں صحرا میں لوگ رہتے تھے, ہمارے زمانے جیسی صفائی ستھرائی نہیں تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں بھی ہم رہتے ہیں مگر عورتوں کو ایک دو ہفتے کے بعد سب صفائی کرنی پڑتی ہے, روزانہ ہوور کرنا پڑتا ہے, غبار کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے, انڈیا میں اس سے زیادہ. تو عربستان میں آج بھی دیہاتوں کے اندر ریت وغیرہ اڑتی ہے, غبار اڑتا ہے, تو مشکیزہ جو ہے مشکیزہ اس کے اوپر بھی وہ غبار وغیرہ لگ جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ مشکیزے کا یہ جو منہ ہے, مشکیزے کا منہ, اس کو منہ لگا کر اس طرح نہیں پیتے تھے, اس سے کہ باہر جو ہے کوئی چیز لگی ہوئی ہوگی. تو کرتے کیا تھے کہ مشکیزے کے منہ کو اس طرح موڑ لیتے تھے باہر. اب جب مشکیزے کا اندر کا حصہ ہے وہاں گرد و غبار نہیں ہے, تو یہ مشکیزہ جو ہے وہ رسی سے یوں بندھا ہوا ہے. اب اس کو رسی کو کھولی اور رسی کو کھول کر مشکیزے کے منہ کو اس طرح کھول دیا, تو پی رہی. تو یہ جو مشکیزہ ہے, یہ مشکیزے کا یہ ٹوپی کو دیکھ لیجئے, الٹی کر کے میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں, اور مشکیزے کا یہ منہ ہے, یہ بندھا ہوا ہے اس طرح. اب رسی کو کھول دیا, رسی کو کھول کر اس طرح نہیں پیتے تھے, اس سے کہ اس طرح پیئیں گے تو ہونٹ باہر لگے گا اور اس کی وجہ سے گرد اندر منہ میں جائے گی, وہ اس طرح اس کو موڑ لیتے تھے ایسے. اب ایسے جب موڑ لیا تو یہ اندر کا جو حصہ ہے وہ باہر نکل کر ایک بارڈر جیسی لائن ہو گئی, اور پھر اس کو یوں منہ لگا کر کے پیتے تھے تاکہ غبار اندر نہ جائے. تو مشکیزے کو موڑنے کا یہ مطلب ہے, اور مشکیزے کو موڑنے کا مطلب مشکیزے کے منہ کو کھول کر پانی پینے کے لیے موڑنا, اور مشکیزے کے منہ کو موڑتے تھے اس میں سے پینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ کو موڑنے سے منع فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موڑنے سے منع فرمایا تو جب اب موڑنا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس طرح پینا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر پینا ہی ہوتا تو موڑنے کی اجازت ہوتی, جب موڑنے کے لیے منع فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس طرح پینا نہیں ہے, جب پینا نہیں ہے تو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کو موڑنے سے منع فرمایا, یعنی مشکیزوں کے منہ کو موڑنے سے منع فرمایا, یعنی مشکیزوں کے منہ کو موڑ کر اس میں سے پانی پینے سے منع فرمایا. دیکھو بھائی, اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صرف عربی جان لینے سے حدیث اور قرآن سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح ٹرانسلیشن دیکھنے سے بھی قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علمی مزاج کے نہیں ہوتے، لٹرلسٹ ہوتے ہیں، تو جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، اور غیر مسلم بھی اس قسم کے ترجموں کو دیکھ کر ہی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، چونکہ صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، حدیث کا صحیح معنی ادا نہیں ہوتا، قرآن کی آیت کا صحیح معنی ادا نہیں ہوتا. خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھنے والوں میں درجات تھے، حالانکہ وہ تو ساتھ رہتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تو دور ہیں، خود امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں درجات تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا، اور کئی مہینے گزر جاتے تھے اس بات کو سمجھنے میں. تو وہ لوگ جو ساتھ رہتے تھے، سنتے تھے، ان کو جب سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی، تو ہمارے زمانے میں ایک شخص جو ہے نہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ صرف ٹیکسٹ کو دیکھ کر، اس لیے کہ اسے تھوڑی بہت عربی آ جاتی ہے، یا ترجمے کو دیکھ کر، قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے کسی ٹکڑے کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں. کل ہی میں نے بخاری شریف میں ایک روایت پڑھائی بچوں کو، اور یہی بات میں نے سمجھائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے جنت میں کون ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. تو امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا ہم نے، تو ہاتھوں کو جب ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے. تو ہم سب نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلے انتقال ہوگا، وہ بھی یہی سمجھتی رہی، سب یہی سمجھتے رہے، مگر انتقال ہو گیا پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، تب جا کر کے سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو غلط ہو نہیں سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی میرے انتقال کے بعد پہلے انتقال کرے گی، اور انتقال کر گئی زینب، حالانکہ انتقال کرنا تو ہی تھا سودا کو رضی اللہ تعالی عنہ. تو فوراً سمجھ گئی کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے. دیکھو کچا ایمان ہوتا تو وہ کیا سمجھتی کہ غلط بات کہہ کر کے گئے، مگر انہیں پتا تھا کہ وہاں تو غلط بات کا کوئی احتمال نہیں، ہماری سمجھ میں فرق آ گیا ہے. تو اب انہوں نے وہ لٹرل میننگ جو تھا ٹیکسٹ کا، اس سے ہٹ کر، لٹرل میننگ سے ہٹ کر اس پر غور و فکر کیا کہ کبھی کبھی جملہ ایسا بولا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہوتا. جسے گجراتی میں بہت کنجوس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ مکھی چوس ہے. اب مکھی چوس کا لٹرل میننگ لے تو اس کا مطلب ہے کہ مکھی کو بھی چوس کر کے اس کا خون پی جاتا ہے، یہ معنی تھوڑا ہی ہے. تو ایسے انگلش میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی بہت الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ظاہری مطلب مراد نہیں ہوتا، اس کا دوسرا معنی مراد ہوتا ہے. تو عربی بھی تو ایک زبان ہے، تو اگر گجراتی میں ایسا ہوتا ہے، اردو میں ایسا ہوتا ہے، انگلش میں ایسا ہوتا ہے، سب زبانوں میں ہوتا ہے، تو عربی میں بھی تو ایسا ہوگا کہ اس کا لٹرل معنی مراد نہیں ہوتا، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دوسرا معنی مراد ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں تو اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا کی جماعت میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل تھے، اللہ تعالی شانہ نے اعلیٰ درجے کی فقاہت عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ حدیث کی بہت گہرائی میں چلے جاتے تھے اور ان باتوں کو سمجھ لیتے تھے جو دوسرے حضرات نہیں سمجھتے تھے. اور ان کے علاوہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اعلیٰ درجے کے فقہا تھے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کم درجے کے، اور یہ گواہی جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. جی انہوں نے کہا کہ الناس علی عیان علی ابی حنیفہ فی الفقہ، فقہ میں، سوج بوجھ میں، حدیث اور قرآن سے مسائل کو استنباط کرنے میں سارے علماء بچے ہیں، امام ابو حنیفہ ان کے باپ ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان باتوں کو سمجھ لیتے تھے جو دوسرے نہیں، تو دوسرے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کی انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور حدیث کے الفاظ پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جو بار بار سنتے ہیں نا کہ حنفی حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے لٹرل میننگ پر عمل نہیں کرتے۔ بھائی حدیث کے لٹرل میننگ پر تو اس وقت عمل کیا جائے گا جب اس کا دوسرا معنی نہ ہو، مگر جب فقیہ تہ تک پہنچ سکتا ہے اور دوسرا معنی جو مراد ہے اور پھر اس کی تائید بھی قرآن کی آیات سے اور دوسری احادیث سے ہوتی ہے تو کیوں اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اور اس کی ایک مثال آپ حضرات کو سمجھا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا اور مغرب کی اور عشاء کی نماز کو جمع فرمایا۔ تو فقہا کی ایک جماعت نے کہہ دیا کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو ظہر کو عصر کے وقت میں، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع فرمایا یعنی ساتھ پڑھی، تو ساتھ پڑھ اسی وقت ہو سکتی ہے جب عصر کو ظہر میں لائیں گے، ظہر کو عصر میں۔ اسی طرح مغرب کو عشاء کے وقت میں، عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ عصر کو ظہر میں اور عشاء کو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں۔ مگر کچھ حضرات وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جماعت تقدیم اس کو کہتے ہیں کہ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کو مغرب کے وقت میں، مگر ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد عصر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھو، اس لیے کہ اب تو ظہر کا وقت بھی ہو گیا، عصر کا وقت بھی ہو گیا، دونوں نمازیں فرض ہو گئی، اور عصر مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ بات جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے اس کی تہ تک پہنچے اور وہاں پہنچے جہاں دوسرے ائمہ نہیں پہنچ سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت میں مؤخر کر کے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ عصر کا وقت 6 بجے شروع ہوتا ہے اور آپ عادت بنا لیں کہ 5:30 بجے ہی پڑھیں ظہر کو، حالانکہ نماز ہو جائے گی آپ کی مگر ناپسندیدہ ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ظہر کو جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو مستحب وقت میں، عصر کو جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو مستحب وقت میں، مغرب کو جلدی سے جلدی پڑھ لو، عشاء کو اس کے مستحب وقت میں پڑھو۔ اب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے 6 بجے، کسی نے ظہر کو 5:30 بجے پڑھی، نماز ہو گئی مگر اچھا نہیں کیا، برا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، مگر سفر میں جب کوئی نکلتا ہے تو سفر کی مشقتیں ہوتی ہے، اب ایک جگہ پر کیفے پر رکا، استنجا، وضو وغیرہ کی فیسیلٹی اچھی مل گئی اسے، اب اس نے وضو کیا، استنجا کیا، اس زمانے میں تو اونٹ نیچے، اونٹ کو پڑاؤ ڈالو، اتارو، اونٹ کو پانی پلاؤ، کچھ چارہ کھلاؤ، بڑے لمبے چوڑے کام ہوتے تھے اور قافلے میں لوگ سفر کرتے تھے، اس میں 2 گھنٹے نکل جاتے تھے۔ تو ظہر کے وقت بھی پڑاؤ ڈالا، پھر 6 بجے عصر کے وقت بھی پڑاؤ ڈالا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کو لیٹ پڑھتے تھے 5:30 بجے، تو پڑاؤ کرتے تھے 5 بجے کسی جگہ پر، وضو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر 5:30-6 بجے کو اثر ظہر پڑھتے تھے، اور 6 بجے اثر کا وقت شروع ہوتے ہی اثر پڑھ لیتے تھے۔ تو نمازوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو اینڈ ٹائم میں پڑھتے تھے، اثر کو بگننگ ٹائم میں پڑھتے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے اس سے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے، حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، پر جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لے، ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیں. مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیے ہیں پانچ وقت کی نمازوں کے لیے, اور مؤمنین پر نماز ان اوقات میں فرض ہے. مؤمنین پر نماز ان اوقات میں فرض ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز کے کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نماز کو وقت پہ پڑھو. قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو خادم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, سفر حضر کے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے علاوہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز میں اس کے وقت سے آگے یا پیچھے کر کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا, اس کا وہ معنی نہیں ہو سکتا جو دوسرے حضرات سمجھے ہیں. اب دیکھو قرآن کی آیت, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں ہے, اور وہ دوسرے صحابی کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا, ان تین حدیثوں کو سامنے رکھ کر مطلب نکالا. جی اب حنفی حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر انگلی مت اٹھاؤ کہ ہم حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. آپ جمع کرنے والی حدیث پر لٹرل میننگ لے کے عمل کر رہے ہیں, مگر ابن مسعود کی حدیث جو ہے اس کے اوپر کراس ہو گیا, قرآن کی آیت پر کراس ہو گیا, تو تم نے دو چیزوں کو چھوڑا, ایک پہ عمل کیا. اور ہم نے ظہر کو لاسٹ منٹ میں پڑھ کر, عصر کو پہلی منٹ میں پڑھ کر, وہ صحابی والے قول پر بھی عمل کر کے دکھایا, ابن مسعود کی حدیث پہ بھی عمل کیا اور قرآن کی آیت پہ بھی عمل کیا. تو ہم جتنے بڑے اہل حدیث ہیں اتنا کوئی نہیں ہے. اس سے کہ ہم ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ میں نے ایک صرف مثال دی جو آپ حضرت آسانی سے سمجھ سکتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ وہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ لمبے ہاتھ کا کچھ اور مطلب معلوم ہوتا ہے. تو غور و فکر سے معلوم ہوا کہ او ہو, لمبے ہاتھ کا لٹرل میننگ نہیں ہے. کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی زبان بہت لمبی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بولتا بہت ہے. تو ہاتھ بہت لمبے ہے کا مطلب یہ کہ خرچ بہت کرتی ہیں. تو کہا کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی حضرت زینب تھی. ان کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین, یہ مسکینوں کی ماں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد تم میں سے جس کا سب سے زیادہ لمبا ہاتھ ہوگا وہ پہلے مرے گی, اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ سخی ہوگی وہ پہلے مرے گی. تو خیر یہاں پر بھی دیکھو کہ مشکیزوں کو موڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مشکیزوں کے منہ کو موڑنے سے, اور مشکیزوں کے منہ کو اس وقت موڑا جاتا تھا جب اس سے پینے کی ضرورت پیش آتی تھی, تو مشکیزوں کے منہ کو موڑنے سے منع فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مشکیزوں میں سے پینے سے منع فرمایا. یہ آگے اس کی تشریح ہے, یعنی انتک سر افواہ ہوا وہ شرب امین. متفق علی ونبی حریرت رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتشرب من فی السقاء اب القربتے. متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ پانی پیا جائے سقا کے منہ سے یا قربہ کے منہ سے. یہاں پر دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی تھی اس میں ان کے شاگرد کو یا شاگرد کے شاگرد کو شک ہو گیا کہ قربہ کا لفظ استعمال کیا تھا یا سقا کا. اس لیے کہ سقا بھی مشکیزے کو کہتے ہیں, قربہ بھی مشکیزے کو کہتے ہیں. تو دیکھو کتنا احتیاط کرتے تھے کہ استاد نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء کہا تھا, یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی القربتے. یہ شک ہو گیا تو وہ بھی امت کے سامنے بیان کر دیا. حالانکہ معنی یہ ہی ہے کہ قربہ کا لفظ استعمال کیا تھا یا سقا کا وہ یاد نہیں رہا, اس وجہ سے راوی نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہہ دیا کہ بھئی میرے استاد نے یا تو سقا کا لفظ کہا تھا یا قربہ کا لفظ کیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں رہا. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سقا کے منہ سے یا قربہ کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے منع فرمایا. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ سقا اور قربہ دونوں میں فرق ہے. سقا اس مشکیزے کو کہتے ہیں، سقا کا جنرل ہے، تو سقا اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہو یا بڑا، اور قربہ اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو چھوٹا. تو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مشکیزے یا چھوٹے مشکیزے، ہر مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے. متفق علیہ. وان ام ثابت قبشت بنت ثابت اخت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ وانا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے دیکھیے، مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے کہ مشکیزے یا برتن یا کسی بند چیز یا بڑی چیز میں سے ڈائریکٹ پانی نہ پیا جائے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو اب تک تو یہ آیا کہ منع فرمایا، تو پتہ نہیں چلا کہ مکروہ تحریمی ہی یا مکروہ تنزیہی. تو مکروہ تنزیہی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اب ایک دوسری حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فشرب من فی قربت معلقت قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ایسے مشکیزے میں سے جو کہ لٹکا ہوا تھا کھڑے ہونے کی حالت میں. تو لٹکا ہوا مشکیزہ تھا تو نیچے سے وہ کھولا اور کھڑے کھڑے اسی میں سے ڈائریکٹ پیا. اس سے پتا یہ چلا کہ اگر مکروہ تحریمی ہوتا تو وہ گناہ کا کام تھا، اس لیے کبھی نہ کرتے. تو پتا یہ چل گیا کہ منع جو کیا ہے وہ تحریمن نہیں تنزیہن. اس سے کہ اگر آپ مکروہ تحریمی ہوتا تو آپ کبھی نہ کرتے، آپ نے کیا، اس سے پتا یہ چلا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلاف اولا سے بھی بچتے تھے، مکروہ تنزیہی سے بھی بچتے تھے، بڑے بڑے اولیاء مکروہ تنزیہی سے بچتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت اونچا مقام ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا جو مکروہ تنزیہی، ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ پوری امت کے حق میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی عمل ثواب کا ذریعہ. ابھی سمجھاتا ہوں اسے. امت اس سے بچ کر رہے گی، اس وقت ان کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پینے سے آپ کو ثواب ملا. کیوں؟ اس لیے کہ پی کر آپ نے امت کو ایک تعلیم دی کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے. تو امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ کام مکروہ تنزیہی ہے، یہ بتلانے کے لیے نبی کو اس کام کو ایک دو مرتبہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں. تو امت کو چونکہ تعلیم دینے کے لیے نبی کرتا ہے، تو اس وقت نبی جو ہے علم کے کام میں مشغول ہے، علمی کام میں وہ امت کو تعلیم دے رہا ہے، اور تعلیم کا کام بہت افضل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں یہ آتا ہے. تو ہمارے بچنے پر ہمیں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرنے میں ثواب ملا. اس لیے کہ خود عمل سے یہ بتلا دیا کہ میں نے جو منع کیا ہے وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. اچھا، یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہے ام ثابت، وہ کہتی ہیں کہ فقمت الی فیہا، میں اٹھی اس مشکیزے کے منہ کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ مشکیزہ جہاں تھا میں اس اٹھی، اور فقطعتہ، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگایا تھا اس حصے کو میں نے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا. کیوں رکھ لیا بھائی؟ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس لیے کاٹا، اس کی جو ہے دو وجہ لکھی ہے. وَإِنَّمَا قَطَعَتْهَا، علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے، اس صحابیہ نے اس حصے کو اس لیے کاٹ لیا، لِتَحْفَدَ مَوْضِعَ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ جس جگہ پر لگا ہوا تھا اس حصے کو محفوظ کر لیں. وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، اور اس کے ذریعے تبرک حاصل کریں. ایک طبقہ آج دنیا میں ایسا بھی ہے جو تبرک کا قائل ہی نہیں ہے اور تبرک کو شرک سمجھتا ہے. تو یہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث بہت بڑے عالم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو وجہیں ہیں یہ اس کو کاٹ کر رکھ لینے کی. ایک تو یہ کہ اسے محفوظ اس لیے کر لیا تاکہ اس کے ذریعے تبرک حاصل کرے, اللہ اکبر, اس کے ذریعے تبرک حاصل کرے. تو صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تبرک کے طور پر لے لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے اور بھی چیزیں تبرک کے طور پر حاصل کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو غسل دے رہی تھی حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ان سے کہا کہ جب تم میری بیٹی کو غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا. تو اطلاع کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فارغ ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی مبارک جو بدن سے پہنی ہوئی تھی وہ دوسری لنگی پہن کر وہ لنگی اتاری جو اپنے بدن مبارک سے لگی ہوئی تھی اور کہا کہ میری بیٹی کو اس میں کفن دو. تو دھلی ہوئی لونگی نہیں دی, اپنے بدن سے لگی ہوئی لونگی دی. تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کی حدیث سے امت کے محققین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جس نے امت میں ایک تفرقہ پیدا کر رکھا ہے. بڑے بڑے جتنے کلاسیکل علماء ہیں, علامہ عینی, علامہ حافظ ابن حجر رحمہم اللہ تعالی, بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں, وہ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں تبرک. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا جو میں نے ایک ڈبیا میں یا ایک ٹیوب میں رکھ لیا تھا. بستی میں کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو پانی لے کر یا برتن لے کر میرے پاس بھیجتے تھے اور میں اس پانی میں اس بال کو دھوتی تھی, یعنی اس بال کو رکھ دیتی تھی اور پھر اس بال کو نکال کر پھر میری ڈبیا میں رکھ دیتی تھی اور مریض کو وہ پانی پلایا جاتا تھا شفا کے لیے. یہ تبرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن وغیرہ حفاظت کے ساتھ رکھے, یہ تبرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو صلحاء, متقی, پرہیزگار لوگوں کے بچے ہوئے پانی کو پی لینا برکت حاصل کرنے کی نیت سے یہ ثابت ہے. ان کے کپڑوں کو بطور تبرک اپنے پاس رکھنا یہ ثابت ہے, مگر حد میں رہ کر. حد میں رہ کر کیا؟ کہ جو صاحب برکت ہے اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں متبرک ہوں, اور اسے لوگوں کا ذہن ایسا بنانا نہیں چاہیے کہ بھئی تم لوگ میرا پانی بھی نہیں پیتے. اس کے دل میں خود تمنا نہیں ہونی چاہیے. اور جو تبرک حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کی نیت بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ اس میں برکت ورکت تو کچھ نہیں رکھی ہے مگر ذرا اس کے سامنے پیئیں گے تو یہ سمجھے گا کہ ان کو ہم سے بہت عقیدت ہے تو ہماری کوئی ترقی ہو جائے گی. اگر نیک آدمی خود اپنے آپ کو نیک سمجھے اور اپنے آپ کو متبرک سمجھتا ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اسی طرح سامنے والے صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو ناجائز ہو جائے گا. ہاں, سامنے والے کے دل میں ایسا ہے کہ یار میں تو بہت گندا ہوں مگر یہ بیچارے, استحضار پورا ہے مگر یہ بیچارے استغفار کرتا ہے کہ اللہ میں اتنا گندا, آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں یہ بات ڈالی ہے کہ میں نیک ہوں. تو جانتا ہے میں جانتا ہوں, اور چلو کوئی بات نہیں, ان کا حسن ظن ہے یہ اچھی نیت سے پیئیں گے تو عقیدت کے ساتھ تو کوئی پانی پی جاتا ہے اس سے بھی شفا مل جاتی ہے عقیدت کے ساتھ. تو چلو اس کا تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا اور اس کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی. اسی طرح جو ہے تبرکات ہیں تو لوگ تبرکات سے شہرت حاصل کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے, سال میں ایک ہی مرتبہ ہم دکھاتے ہیں تو وہ زیارت گاہ بن جاتی ہے, میلہ ہو جاتا ہے وہاں. یہ نہیں, اپنے اس میں رکھ. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میری کوئی بھی چیز کسی کے پاس پہنچ جائے تو وہ اس کے ساتھ تبرکات والا معاملہ نہ کرے. دیکھو تبرکات والا معاملہ نہ کرے. ہاں اگر کسی کو عقیدت ہے, محبت ہے اور وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھے, رکھنا چاہتا ہے تو رکھے, مگر یہ کہ بھائی لوگوں کو زیارت کرائے, لوگوں کو دکھائے, ایک ہوتا ہے نا یعنی حسن اتفاق سے ایسے ہی کوئی آیا اور اسے دکھا دیا کہ بھئی یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, مگر شہرت ہو اس کی کہ اس کے پاس کرتا ہے, چلو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہ تاکہ تبرک حاصل کرے, ایک بات. اور دوسری بات کیا ہے, اللہ اکبر, یہ پہلی بات سے بھی زیادہ بڑی. کہ پہلی بات ہے کہ وَتَسُونَهُ عَنِ الْإِبْتِذَال, احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ تھا کہ جس جگہ کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ پڑا ہے اب اس جگہ کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے, اب وہ وہیں رہے گا, وہیں رہے گا تو ہر قسم کا آدمی وہاں منہ لگائے گا, اچھا بھی لگائے گا برا بھی لگائے گا, وہ زمین پر بھی گرے گا جی, ضرورت کے موقع پر جانور کے ساتھ بھی وہ حصہ لگے گا. تو کہا کہ اس لیے اس حصے کو کاٹ لیا کہ اس کو برکت بھی حاصل کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ جس جگہ پر لگا ہے چاہے وہ چمڑا ہی کیوں نہ ہو, اب وہ حصہ جو ہے وہ اس کی تعظیم جو ہے وہ پامل نہیں ہونی چاہیے. تو خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام ہوگا. بس یہ چیزیں جو ہے امت میں چل رہی ہے اور انہی آداب کی وجہ سے برکات بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے طلبا اور سالکین کو یہ آداب بتلائے جاتے ہیں کہ شیخ کے استاد کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے, وہاں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے, وہاں قدم رکھ کر چلنا بھی نہیں چاہیے, مخصوص جگہ جو ہوتی ہے کہ یہ استاد کی ہے, یہ شیخ کی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ استاد کے انتقال کے بعد شاگرد 25-50 سال کے بعد امت میں بہت بڑا شیخ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مدرسے میں جاتا ہے جہاں اس نے پڑھا ہے, اور اس کے اساتذہ جو ہے وہ 30 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں, اب یہ بہت بڑا ہے, اور ابھی اس مدرسے میں جو محتمیم صاحب ہیں وہ بالکل نوجوان ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں تو ذرا سبق پڑھا دیجیے حدیث کا ایک. تو جاتے ہیں اور جا کر کے جب کلاس میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی کلاس روم ہے جہاں میں پڑھتا تھا, یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے استاد بیٹھا کرتے تھے, تو وہ سائیڈ پر اپنی ٹپائی کھینچ کر کہتے تھے کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا اس سے کہ یہاں میرے اساتذہ نے بیٹھ کر مجھے سبق پڑھایا ہے. استاد کی کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے, استاد پر پیش قدمی نہیں کرتے تھے. یہ احترام جب دل میں ہوتا ہے, مگر احترام کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, شو کے لیے نہیں کرنا ہے. اچھا آگے بس بھائی یہ آخری حدیث ہو گئی. وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُورٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو پیا یہ بتلانے کے لیے پیا کہ یہ جائز ہے, مکروہ تنزیہ ہے, مکروہ تحریم نہیں ہے. اور اس سے پہلے والی جو دو حدیثیں ہیں جس میں منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مشکیزے میں سے ڈائریکٹ پانی پینا مکروہ تنزیہ ہے, اس لیے نہ پینا یہ افضل اور بہتر ہے. اللہ تعالی شانو حدیث کی برکات ہمیں عطا فرمائے. والحدیثان السابقان لبیان الافضل والاکمل واللہ اعلم. اللہ تعالی بھی ہم سب کو حدیث سے, قرآن سے تعلق نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں تعلق نصیب فرمائے, صحیح سمجھ کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم زيننا بالعلم واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم واقيه كواقيه الوليد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.